بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كتفسير كشرح كدرس جاريه، ورم سورة الانشقاق كتفسير كتعلق سبات کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں ہم اس آیت کریمہ پر پہنچے تھے. ارشاد باری تعالی ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا، جواب القسم ہے. اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے شیخ صاحب نے فرمایا کہ جواب القسم کو اللہ تعالی نے تین قسم کی مؤکدات سے تاکید کی ہے، قسم سے، لام سے، اور نون توکید سے. یہ خطاب سب لوگوں کے لیے ہے، اور قسم اللہ تعالی نے جواب القسم میں اللہ تعالی نے اس چیز کی تاکید کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، وہ ضرور ان کی حالت میں تبدیلی آتی رہے گی، اور ایک حال سے دوسری حال تک پہنچتے رہیں گے، اور یہ احوال جس میں انسان بدلتا رہتا ہے، چار قسم کے احوال ہیں: احوال الزمان، واحوال المکان، واحوال الابدان، واحوال القلوب. یہ چار ہیں. آئے دیکھتے ہیں، یرحمک اللہ، آئے دیکھتے ہیں شیخ صاحب ان چار احوال کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، الاول احوال الزمان، سب سے پہلے زمان یا وقت کے اعتبار سے جو احوال بدلتے رہتے ہیں، تنتقل، منتقل ہوتے رہتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن جو ہے ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے لیے وقت ہوتا ہے، کبھی کسی پر وقت ہوتا ہے، کبھی خوشی کا وقت، کبھی غمی کا وقت، کبھی آسانی کا وقت، کبھی مشکل کا وقت، کبھی وقت ہمارے لیے ہوتا ہے، کبھی وقت ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہمارے خلاف ہوتا ہے، سبحان اللہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 140، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فَيَوْمَ يَكُونُ فِيهِ السُّرُورُ وَإِنْشِرَاحُ وَانْبِسَاطُ النَّفْسِ، فَيَوْمٌ يَكُونُ فِيهِ السُّرُورُ وَالْإِنْشِرَاحُ وَانْبِسَاطُ النَّفْسِ. ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں خوشی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، اور نفس بھی خوشحال ہوتی ہے. وَيَوْمٌ آخر يَكُونُ بِالْعَكْسِ، اور کسی اور دن میں اس کے برعکس حالت ہوتی ہے. حَتَّى إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَشْعُرْ بِهَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ سَبَبٌ مَعْلُومٌ، یہاں تک کہ انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے، یعنی تنگی کو، پریشانی کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے کوئی معلوم سبب بھی نہیں ہوتی. وَفِهَذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ، اور اس پہ شاعر کہتا ہے، فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نِسَاءٌ وَيَوْمٌ نَسْرٍ. ایک دن ہمارے لیے اور ایک دن ہمارے اوپر ہے، اور ایک دن میں خوشی ہوتی ہے، ایک دن میں غمی ہوتی ہے، ایک دن میں آسانی، ایک دن میں کوشادگی، اور ایک دن میں تنگی. الغرض، وهذا شيء يعرفه كل واحد من نفسه، تصبح اليوم فرحا مسرورا، وفي اليوم الثاني بالعكس، بدون سبب. ایک دن ہم یہ خود محسوس کرتے ہیں، ہماری حالت خوشی و مسرت کی ہوتی ہے، اور دوسرے دن اس کے برعکس، بدون سبب. لیکن هكذا لابد ان الانسان يركب طبقا عن طبق، کوئی سبب نہیں ہوتا. صبح صبح انسان اٹھتا ہے، کچھ تنگی سی محسوس ہوتی ہے، کچھ مزاج اچھا نہیں ہوتا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں انسان ایسے ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. وتتغير حال الزمان من امن الى خوف، اور زمانے کی حالت جو ہے وہ امن سے خوف کی طرف تبدیل ہوتی رہتی ہے. ومن حرب الى سلم، اور جنگ کی حالت سے سلامتی کی حالت. ومن قحط الى مطر، اور قحط سالی سے ہریالی تک بدلتا رہتا ہے. ومن جذب الى خصب، اور جذب، قحط اور خصب یعنی ہریالی، اور جس میں بارشوں کا موسم ہے اس میں بدلتا رہتا ہے. الى غیر ذلك من تقلبات الاحوال، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی وقت کے زمانے کے اعتبار سے جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں دنیا میں اور یہ انسان فیس کرتا رہتا ہے، یہ سارے کے سارے زمانے وقت کے اعتبار سے لترکبن طبقا عن طبق، جو زمانے کے اعتبار سے وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، اور یہ بدلتا ہوا وقت جو ہے اس کا ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں. الثانی، دوسرے قسم کی تبدیلی جو انسان فیس کرتا ہے، الامکنتو، جگہ کے اعتبار سے، ینزل الانسان هذا اليوم منزلا، ایک دن انسان کسی جگہ پہ ہوتا ہے، کسی منزل میں ہوتا ہے، وفي اليوم التالي منزلا اخر وثالثا ورابعا الى ان تنتهي به المنازل في الاخره، مختلف جگہوں میں انسان جگہ بدلتا رہتا ہے یہاں تک اس کی جو آخری منزل ہے آخرت میں جا پہنچتا ہے. وما قبل الاخره وهي القبور، اور جو آخرت سے پہلے کی منزل ہے وہ ہے قبر کی منزل، ہی منازل مؤقتہ، جو مؤقت وقت طور پہ منزل اور جگہ ہے اس انسان کے لیے. فالقبور ليست هي آخر المنازل، قبریں جو ہیں وہ آخری منزل نہیں ہیں، بل هي مرحلة، بلکہ ایک مرحلہ ہے. وسمع اعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سورة التكاثر آیت نمبر 1 اور 2، شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک عربی نے اس آیت کریمہ کو کسی شخص سے سنا، کہ ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اور ایک عربی نے سن لیا سورة التكاثر کی پہلی دو آیتیں، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الاعرابي، اس عربی بدو نے کہا والله ما الزائر بمقيم، اللہ کی قسم جو زائر ہے وہ مقیم نہیں ہے. زائر کون ہے؟ زائر کسے کہتے ہیں؟ وزیٹر. کیا وزیٹر مقیم ہوتا ہے؟ کیا آپ کسی جگہ کا وزٹ کرتے ہیں، یعنی آپ وقتی طور پہ وہاں پہ گئے، یہ اصل آپ کے منزل مقصود نہیں ہے. سبحان اللہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی غایت کے لیے ہے، یہاں تک کہ پہنچے کہاں؟ قبروں میں. لیکن لفظ اقامت کے لیے لفظ ہے زرتم، زیارت کا ہے. تو بدو جو عربی جانتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ قبر ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، اس کے بعد اور مرحلہ بھی شروع ہونے والا ہے. تو قبر کا مرحلہ جو ہے یہ موقت ہے، وقتی طور پر ہے. فالاعرابی بفطرته عرف ان وراء هذه القبور شيئا يكون المصير اليه، اعرابی نے اپنی فطرت سے یہ جان لیا کہ قبروں کے بعد بھی ایک ایسا انجام ہے جس کی طرف جانا ہے اور اس کی طرف مصیر ہونا ہے. لانه كما هو معلوم الزائر يزور ويمشي، جیسا کہ معلوم ہے یہ بات، ہر بندہ جانتا ہے کہ جو وزیٹر ہوتا ہے وقتی طور پر جو کسی جگہ کی طرف جاتا ہے وہ اس جگہ کو وزٹ کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. وبه نعرف ان ما نقراه في الجرائد فلان توفي ثم نقله الى مثواه الاخير ان هذه الكلمه غلط كبير، غلط كبير ومدلوله كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الاخر. یہ خطرناک بات کی طرف تنبیہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ فلان جو ہے وفات پا چکا ہے، مر گیا ہے اور اپنی آخری منزل تک پہنچ چکا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے، یہ جو بات ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس کا مدلول کفر ہے، اللہ تعالیٰ پر کفر اور بالیوم الاخر، آخرت پر کفر ہے. لانک اذا جعلت القبر هو المثوى الاخير، کیونکہ اگر تم نے یا اس شخص نے قبر کو ہی آخری منزل بنا دی ہے، فهذا يعني انه ليس بعده شيء، تو اس سے کیا معنی مراد ہوتا ہے کہ قبر کے بعد کوئی اور مرحلہ تو ہے نہیں. والذي يرى ان القبر هو ان القبر هو المثوى الاخير وليس بعده مثوى كافر، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یا جو یہ سوچ اور فکر رکھتا ہے کہ قبر کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. فالمثوى الاخير اما جنت واما نار، آخری منزل کیا ہے؟ یا جنت ہے یا دوزخ ہے. سبحان اللہ، تو اسے شیخ صاحب نے سبحان کس طریقے سے اس بات کی وضاحت کی ہے. اور اکثر لوگ آپ دیکھتے ہیں بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگرچہ کسی اگر آپ کہیں غلط ہے کہیں گے یار اس میں کیا ہے، کتنی بڑی بات ہے. دیکھ عقیدے کے تعلق سے اور ارکان ایمان پر یعنی خلل پیدا ہو جاتا ہے. آخرت پر ایمان، ارکان ایمان میں سے ہے کہ نہیں، پانچ فروکن ہے، جو اس کو جھٹلاتا ہے مسلمان ہے کیا وہ؟ اس نے کیسے جھٹلایا ہے کہ جب قبر آخری منزل ہے، آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد یعنی دوبارہ زندہ ہوں گے، آخری تو آخری ہوتا ہے نا. اب یہ جاہل بیچارے یہ کہہ رہے کہ وہ اپنی آخری جگہ تک پہنچ چکا ہے، وہ اس کی آخری جگہ نہیں ہے بلکہ آخرت منزلت کی پہلی منزل ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ القیامت الصغرا ہے، چھوٹی قیامت ہے. سبحان اللہ. تو بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بعض لوگ انجانے میں بھی کفر کی بات کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ ایک کلمہ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، لا یلقی لہا بالا، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کلمے کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچے گا. تو اس لیے میرے بھائیو بہت ضروری ہے کہ انسان اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اسے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، خصوصی طور پر دین کے تعلق سے. دنیا والے اگر ہم غلط بات ہیں، دنیا والے نہیں چھوڑیں گے ہمیں. بتائیں ابھی آپ میڈیکل سائنس میں کوئی فتویٰ دینا شروع کر دیں، ڈاکٹر چھوڑیں گے آپ کو؟ کوئی ضرورت کر سکتا ہے کہ ملیریا کی دوائی یہ نہیں یہ لے لو؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ ڈاکٹر جو تجویز کرتے ہیں وہ دوائی لیں گے، آپ کی دوائی لیں گے، آپ کون ہوتے ہیں؟ انجینئرنگ میں دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، کسی بایو کیمسٹری میں، کیمسٹری میں، سائنس میں، کسی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں، ڈیزائننگ میں دیکھ لیں آپ. اگر آپ کو نئے ڈیزائن لے کے آتے ہیں جو ان کے اصول کے مطابق نہیں ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ ہر چیز اصولوں پر قائم ہے. عجب بات یہ ہے کہ ہر سائنس کے رکھوالے ہیں، محافظ بھی ہیں، سوائے سبحان اللہ شریعت کے، علم کے. اگر کوئی بتاتا بھی ہے اللہ سے ڈرے، علم کی بنیاد پر بات کریں، اپنی مرضی سے بات نہ کریں، یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں فتوی تو فتوی ہوا تو کوئی بھی دے سکتا ہے، فتوی میں کیا حرج ہے؟ اپنی رائے ہے دے دی ہے، سبحان اللہ. میڈیکل سائنس میں کیوں نہیں کہتے فتوی ہے فتوی رائے ہے؟ کوئی بات کرنے دے گا میڈیکل سائنس میں؟ کیا خیال ہے؟ فتوی دے دے میڈیکل سائنس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن دین اتنی سستا ہو گیا ہے نعوذ باللہ بعض لوگوں کے نزدیک کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات بھی کر لے، کوئی فتویٰ دے دے، فتویٰ ہی تو ہے، کیا فرق پڑا؟ فتویٰ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دستخط کر رہے ہیں. پتہ ہے فتویٰ سے کیا مراد ہے؟ اور کیا ہر ایرغر فتویٰ دیا کرتا ہے؟ کیا رائے کا اظہار ہر انسان کرتا ہے شریعت میں؟ کس کو اجازت ہے؟ سبحان اللہ. القول اللہ بغیر علم یہ شرک سے بھی بدتر ہے بعض علماء کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں شرک کے برابر ہے. اتنی بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے دین بغیر علم کے بات کرنا، اور بعض لوگ کہتے ہیں فتویٰ یہ تو کیا فرق پڑا ہے؟ آپ بھی دے دیں، وہ بھی دے، کوئی بھی دے دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض تو بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تو ایسے الفاظوں سے انسان کو، مسلمان کو بچنا چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الابدان، جسم اور بدن کے اعتبار سے جو انسان میں تبدیلی آتی ہے. الابدان یرکب الانسان فیہا طبقا عن طبق، انسان جسم کے اعتبار سے بھی بدلتا رہتا ہے. واستمع الى قول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ذرا غور سے سنو. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزوری میں، کمزوری سے پیدا کیا ہے، یعنی کمزور حالت میں پیدا ہوئے ہو. ہماری حالت کی دیکھیں، جب پیدا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ واللہ اگر والدین اپنے سینے سے نہ لگائے تو ہم اپنی جگہ پر ادھر ہی مر جائیں. پیٹ کے اندر تو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے نا خون کے ذریعے، وہاں تو کچھ ماں بھی نہیں کچھ کر سکتی، باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ رزق جاری کر دیا ہے. اگر پیدائش کے بعد کمزوری کی انتہا دیکھیں، واللہ مکھی بیٹھ جائے نا ہم وہ بھی نہیں ہٹا سکتے، ہٹا سکتے ہیں؟ اگر اس بچوں کو غسل نہ دیا جائے، وہ گندگی میں پڑا رہے، اس گندگی سے صاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کرم دیکھیں، ماں تکلیف میں، شدید درد میں، مرد یہ درد برداشت نہیں کر سکتے، یہ ماں ہی کر سکتی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے چیخیں ہوتی ہیں، درد ہوتی ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے گندگی نہیں دیکھتی، یہ کہ اسے پہلے صاف کرو اسے بدبو آ رہی ہے، نہیں، فوراً سینے سے لگا دیتی ہے اسے. سبحان اللہ. ماں کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ دنیا جہاں کی پوری طاقت مل جائے اور بچوں کو یہ سکھائے کہ آپ نے دودھ کیسے پینا ہے، واللہ کوئی سکھا نہیں سکتا. یہ سکنگ کا طریقہ جو ہے کوئی بتا کے دیکھے کیسے پیا جاتا ہے. نیگیٹو پریشر منہ کے اندر بنانا ایکٹ ہے, یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیں آنکھیں ہم بند کرتے ہیں یا پلک جھپکتی ہے, اس میں زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا, لیکن نیگیٹو پریشر منہ میں بنا کے دودھ کو چوسنا, اس کے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کوئی مائی کلال ہے جو بچوں کو پیدائش کے بعد فوراً بتا دے دودھ ایسے پینا ہے؟ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا, سبحان اللہ. ماں جو ہی سینے سے لگاتی بچہ دودھ فوراً پینا شروع کر دیتا ہے, کوئی ٹریننگ نہیں, کوئی انسٹرکشن نہیں, کوئی کچھ کہنا نہیں ہے, فوراً. سبحان اللہ, اتنی کمزور ہے. سنیں, اللہ الذی خلقکم من ضعف, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقت ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا, ثم جعل من بعد ضعف قوة, اور پھر اللہ تعالی نے اس کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی ہے. بچہ بڑھتا رہتا ہے, بچپنا کمزوری میں گزرتا ہے, آہستہ آہستہ دماغ کی طاقت بڑھتی رہتی ہے اور جسم کی طاقت بھی بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ بلغ اشدہ, 40 سال کی عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے 50 سال کی عمر میں, اور اس سے پہلے جو یعنی 20 سال سے لے کے 50 کی جو پیریڈ ہے, کافی اس میں انسان جو ہے جسم کے اعتبار سے اور عقل و سمجھ کے اعتبار سے بھی توانا ہوتا ہے اور کافی قوت حاصل کر چکا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر اس طاقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمزوری اور بزرگی, بڑھاپا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بدل دیتا ہے. کمزوری کے بعد بڑھاپے کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ اب مزید طاقت نہیں آنے والی, ضعف ہے, قوہ ہے, پھر ضعف ہے, قوہ ہو سکتی ہے نا, اب قوہ نہیں ہے, اب کمزوری میں وقت گزرنا ہے. اس لیے شیبہ کے بعد جو ہے انسان یہ نہ سوچے کہ اب دوبارہ وہ جوان ہو سکتا ہے یا دوبارہ وہ طاقتور ہو سکتا ہے, اب اس کا وقت آیا ہے مزید کمزوری کی طرف جانے کا. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے, اس کی مرضی ہے. وہو العلیم القدیر, اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے, خوب قدرت والا ہے. سورۃ الروم آیت نمبر 54, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اول ما یخلق الانسان طفلا صغیرا, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے. يمكن ان تجمع يديه ورجليه بيد واحده منك وتحمل بهذه اليد ضعيفا, دونوں ہاتھ اور پاؤں ملاؤ بچوں کے نا, ہاتھ اور پاؤں آپ ملا کے بچوں کو ایک ہاتھ اٹھا سکتے ہو کہ نہیں؟ یوں تھیلی کی شکل بنا کے یوں اٹھا لو, اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت کمزور ہے, ایک ہاتھ آپ کا اور پورا بچے کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں آپ کے ایک ہاتھ میں سما جاتے ہیں. سبحان اللہ, خلق اعتبار سے کتنا کمزور ہے. ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا, اور آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے. ثم اذا استكمل القوة عاد فرجع الى الضعف, جب اپنی قوت طاقت تمام تک پہنچے گی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف پلٹ جاتا ہے, وہ کمزور کی طرف چلا جاتا ہے. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر, اور بعض علماء نے انسان کے جسم کی جو حالت ہے اس کی اس کو تشبیہ دی ہے چاند سے. کیسے؟ یبدو ہلالا ضعیفا, چاند کو دیکھیں ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کرسنٹ سے, ہلال ضعیف, کمزور چھوٹا سا, جو یعنی پہلے دن تو آنکھ سے دیکھنا مشکل, زیادہ لوگ ٹیلیسکوپ سے ڈھونڈ رہے ہوتے کہ چاند کہاں ہے. ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اس کا سائز, وہ یہاں تک کہ وہ اس کا نور مکمل ہو جاتا ہے. ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل, اور پھر آہستہ آہستہ کب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. نسأل الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمة, آمين رب العالمين. چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے, حال القلوب, دلوں کے حال کو کا بدلنا. وما ادراک ما احوال القلوب, اور تو کیا جانے کہ دلوں کے کیا حال ہے. احوال القلوب هي النعمة وهي النقمة, اللہ اکبر, دلوں کے احوال جو بدلتے رہتے ہیں, انہیں میں نعمت ہے, انہیں میں نقمت ہے, خیر بھی انہیں میں ہے, شر بھی انہیں میں ہے. کس میں؟ دل کے بدلنے سے. والقلوب كل قلوب بني آدم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء, وہ جتنے بھی دل ہے لوگوں کو، جتنے بھی ہیں، جتنے انسان موجود ہیں بنی آدم، ان سب کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ اکبر. یقلبها کیف یشاء. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ پلٹتا رہتا ہے، یعنی ایک جگہ پر جم کے نہیں رہتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے پھیر دے، خیر کی طرف یا شر کی طرف، بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف. سبحان اللہ. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے گمراہ کر دے، زیب کی طرف پلٹ دے، اور چاہے تو اسے ہدایت دے دے. ولما حدث النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اچھا یہ حدیث جو ہے سے مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں، سے مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ولما حدث النبی علیہ الصلاۃ والسلام بهذا الحدیث، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں بنی آدم کے دل ہیں، قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے میرے دین کو اپنے دین پر ثابت فرما. اور ہم بھی سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین رب العالمین. یہ دوسری روایت جو ہے ترمذی کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے. فالقلوب لها احوال، فالقلوب لها احوال عجیبہ، شیخ صفرات دلوں کے احوال بڑے عجیب ہوتے ہیں. فتارتن، اب سنیں کیسے بدلتے ہیں، فتارتن يتقلب يتعلق القلب بالدنيا، بس اوقات یہ بعض اوقات یہ دل جو ہے یہ دنیا سے جڑ جاتا ہے. وتارتن يتعلق، وتارتن يتعلق بشيء من الدنيا، اور بعض اوقات دنیا کے کسی، یا تو پورے دنیا سے جڑا رہتا ہے یا بعض اوقات کسی خاص چیز سے جڑ جاتا ہے. وتارتن يتعلق بالمال ويكون المال اكبر همه، اور بعض اوقات مال سے یہ جڑ جاتا ہے اور مال سب سے زیادہ اس کے لیے اہمیت والی چیز ہوتی ہے دنیا میں. وتارتن يتعلق بالنساء وتكون النساء اكبر همه، اور بعض اوقات عورتوں سے جڑ جاتا ہے، عورتیں جو اس کی سب سے زیادہ اس دنیا میں پسندیدہ چیز ہوتی ہیں اور اہمیت رکھتی ہیں. وتارتن يتقلب بالقصور، وتارتن يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك اكبر همه، اور بعض اوقات بڑے بڑے محلات، پیلیسز اور خوبصورت گھروں سے جڑ جاتا ہے اور اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو پانے کے لیے لگا رہتا ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. وتارتن يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك اكبر همه، اور بعض اوقات سواریوں سے اس کا دل جڑ جاتا ہے اور گاڑیوں سے، اور یہی اس کے سب سے بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے. وتارتن يكون مع الله عز وجل، بعض اوقات یہ دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. دائما مع اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. يتعلق به سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ سے تعلق جل شانہ سے ہو جاتا ہے. ويرى ان الدنيا كلها وسيله الى عباده الله، الى عباده الله وطاعته، اور یہ شخص دیکھتا ہے کہ ساری سر دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ، یعنی اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی ہم فرما برداری کریں گے اور اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے. سبحان اللہ. فاستخدم الدنيا من اجل تحقيق العبوديه لله عز وجل، بس وہ دنیا کو استعمال کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی حاصل کرنے کے لیے. لانها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا وهذه اعلى الاحوال، کیونکہ یہ دنیا اسی انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے. انسان کیوں پیدا ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے؟ اس انسان کے لیے. یہ دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور انسان اپنے رب کی عبادت کے لیے، توحید عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو جب یہ دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو یہ دنیا خادم ہے انسان کی، یہ دنیا خادم ہے، خدمت کرنے والی ہے. یعنی دنیا سے فائدہ اٹھاؤ اس حالت ہے کہ دنیا تمہاری خادم ہے اور تم مخدوم ہو. یہ سب سے بڑے احوال میں سب سے بلند ترین درجہ ہے. واصحاب الدنیا هم الذين يختمونها، اور جو دنیا دار دنیا والے ہیں وہ دنیا کی خدمت کرتے ہیں، دنیا کے خادم ہیں. سبحان اللہ، سچ ہے کہ نہیں؟ وہم الذین اتعبوا انفسهم فی تحصیلها، وہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، انتھک محنت کی ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اصحاب الاخرہ هم الذين استخدموها هم الذين استخدموا الدنيا في طاعه ربهم وعبادته وخدمتهم الدنيا. اور جو آخرت والے ہیں یعنی دنیا والوں کے برعکس، انہوں نے دنیا کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ اپنے رب کی فرما برداری اور اطاعت میں اور عبادت میں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید عبادت، اللہ تعالیٰ فرما برداری کا راستہ اختیار کیا تو دنیا ان کی خادم بن گئی، خدمت ہو دنیا. ولذلك لا يأخذونها الا عن طريق رضا الله، اور اس لیے یہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، اصحاب الاخرہ جو ہیں، یہ لوگ دنیا میں سے جب کوئی چیز لیتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ ہے لینے کا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. جو بھی دنیا سے لیتے ہیں، جو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، رکتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر پاؤں بڑھاتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں دنیا میں. کیا اس چیز میں رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ راضی ہے تو دنیا کا وہ حصہ لے لیتے ہیں، اگر اس میں اللہ کی ناراضگی تو چھوڑ دیتے ہیں. ولا يصرفونها الا في رضا الله عز وجل، اور جب اس دنیا کو صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں کسی چیز پہ، تب لگاتے وقت بھی، استعمال کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے پہلی ہوتی ہے. دنیا کو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دنیا کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. پیسہ ہے، ہم لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، ہم لے کہاں سے رہے ہیں اور دے کہاں پہ رہے ہیں، دو چیزیں ہیں. کیا اللہ کی رضا دونوں میں ہے؟ یہ بڑا مرتبہ ہے. ایک میں ہے، ایک میں نہیں ہے، دوسرے دونوں میں نہیں ہے، یہ سب سے بدترین مرحلہ ہے. فاستخدموها اخذا وصرفا، تو دنیا کو انہوں نے استعمال کیا ہے، دنیا ان کی خادم ہے، لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی. لیکن اصحاب الدنیا الذين تعبوا بها، دنیا والا کو دیکھ لیں جو دنیا کو حاصل کرتے کرتے تھک گئے، بلکہ میں کہتا ہوں تھکتے بھی نہیں، بیچارے دن رات ایک کر دیتے ہیں، دنیا تھکا دیتی ہے، ہاتھ کسی کی نہیں آتی ہے، تھکا ضرور دیتی ہے. کیسے؟ سحر اللیالی، راتیں جاگ جاگ کر دنیا حاصل کرتے رہے. یراجعون الدفاتر، رات میں کیا کرتے رہتے؟ راتوں میں اپنے جو بھی ان کے جو رجسٹر ہیں ان میں نظر دوڑاتے رہتے ہیں، حساب کتاب دیکھنا ہوتا ہے نا راتوں کو جاگ کر. یراجعون الشیکات، چیک بھی دیکھتے رہتے ہیں کہیں کوئی کم تو نہیں پڑ گیا. یراجعون المصروفات، ایکسپنسز، مصروفات کو دیکھتے رہتے ہیں، مراجعہ کرتے رہتے ہیں. یراجعون المدفوعات، جو پیمنٹس دے چکے ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں. یراجعون ما اخذوا وما صرفوا، جو کچھ لے چکے ہیں اس دن میں اور دے چکے ہیں، روزانہ راتیں جاگ جاگ کر یہ کام کرتے ہیں. صبح کماتے ہیں، رات کو جاگتے کیوں؟ جو کمایا ہے، جہاں پر لگایا ہے، کتنا آیا ہے، کتنا گیا ہے، اس پر رات گزر جاتی ہے. دن گزرتا ہے دنیا کے پیچھے، رات گزرتی ہے دنیا کے پیچھے. سبحان اللہ. هؤلاء، شیخ صاحب فرماتے ہیں، هؤلاء فی الحقیقة استخدمتهم الدنیا ولم يستخدموها. حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے ان کو استعمال کیا، انہوں نے دنیا کا استعمال نہیں کیا. یہ دنیا کے خادم ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن الرجل المطمئن، لیکن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس. دوسری طرف دیکھتے ہیں، وہ شخص جس کو دل اطمینان حاصل ہے، جس کے رزق اللہ تعالیٰ نے کفاف کیا ہے، یعنی اس کی حاجت روزانہ پوری ہوتی ہے، یہ کفاف ہے. اس کی جتنی بھی حاجت ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا بڑھ کر اس کو جو اپنی حاجت ہے، یہ کفاف ہے، اللہ تعالیٰ اسے روزانہ دیتا ہے، مطمئن ہے، ایک دن بھی اس کی ضرورت میں یا حاجت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، تو اس کا دل مطمئن ہے، اسے یقین ہے رب مجھے بھوکا نہیں مارے گا. اس کا رزق کفاف ہے. استغنی بھی عن الناس، اتنا اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ نہ ادھار لیتا ہے نہ بھیک مانگتا ہے، اس کی ضرورت زندگی ساری اللہ تعالیٰ خود پوری کر رہا ہے. کتنی بڑی جاب ہے، کتنی بڑی نوکری ہے، کتنی بڑی پوزیشن ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک چیز جانتا ہے، میرا رب مجھ سے کیسے راضی رہے گا. جب اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گیا ہے، اب اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے کفاف دے دیا ہے. وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اچھا ایمرجنسی ہو گئی ہے، واللہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آسانی فرمائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب دیکھتے ہیں بعض اوقات ایمرجنسی میں کیس آتے ہیں، فریکچر کا کیس آ گیا یا ایسا کیس، اب وہ بندے کے پاس پیسے نہیں، اب تو انشورنس ہو گیا، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. اب باپ پریشان ہے، کہاں سے سوچ رہا ہے. ایک فعل خیر آتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا، کتنی خرچ اتنی ہے، اسے پتہ نہیں ہو تو پہلے پیمنٹ کر دیتا ہے. ہاں جی کتنی خرچ ہو، کسی نے دے دیا. تو کس نے دیا، میں تو سوچ رہا ہوں بس. کسی اسے نام بھی نہیں بتایا، کہیں نام بھی نہ بتانا. سبحان اللہ، کئی مرتبہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ ڈلیوری ہے اور پیسے اکٹھے نہیں ہو سکے، اب ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے، اب ڈاکٹر پہلے فیس مانگ رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی آسانی کر دیتا ہے، ڈلیوری بھی ہو جاتی ہے، پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے، اور ان کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ کہ پیسے اکٹھا مت کریں ضرورت وقت کے لیے یا ضرورت کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حرام کمائی سے بچیں. اگر حرام کما کر آپ اپنے فیوچر کی ضروریات کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، واللہ وہ کبھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، کوئی خیر و برکت نہیں. آپ کا جو حلال ہے اس کو بھی خراب کر دیں گے. رزق کفاف، وہ رزق حلال جو آپ کو کفایت کر دیتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے نہ تو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ادھار لیتے ہیں، یہ کفاف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن الرجل المطمئن، دل میں اطمینان ہے اس کا، الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس، لوگوں سے وہ بے پرواہ ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں کرتا، ان کو مانگتے نہیں لوگوں سے، اس نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں، وہ اپنے رب سے مانگتے رہتے. ولا يشقى به عن طاعة الله، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانداری سے دور ہوتا ہے اس رزق کی تلاش کے لیے یا اس دنیا کو کمانے کے لیے. بعض لوگ بدبخت ہیں، بہت کچھ ہے واللہ، فیکٹری کے مالک ہیں، مزدور ہزار ہزار 500 مزدور کام کرتا ہے، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، ایک نماز نہیں پڑھتے. مزدور پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ مردود بیٹھو تو میں نے آفس میں دیکھا مردود کہ وہ بےچارے مزدور جو ہیں وہ نماز پڑھ، مسجد بھی نہیں ہے، بےچارے اپنے مسلح بنائے ہوئے، اس کو اتنی شرم نہیں آتی. ایک مسلح تو بنا دے وہاں پہ، مسجد نہیں بنا سکتے، مسلح تو خاص بنا دے، وہ بےچارے زمین پر پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز. سبحان اللہ، یہ محنت کس کے لیے ہے؟ فیکٹری ساتھ لے کے جائے گا، یہ سارے جتنے بھی انکم ہے اس کی، جتنے بھی یہ مال ہے، قبر میں رکھیں گے، اس کو پھر دفنائیں گے. اللہ کی قسم، ایک ریال نہیں لے کے جائے اپنے ساتھ، کیا لے کے جائے گا؟ وہ مزدور مرے گا نا جو نماز پڑھ چکا ہے، اس کے سامنے سے نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. بس اللہ تعالیٰ دیکھیں، رزق کی زیادتی یا رزق کی فراوانی، یہ کوئی اعتبار نہیں اچھائی برائی کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی ہے. مزدور کا تقوی دیکھیں، وہ نماز، گرمی ہے، سردی ہے، تکلیف ہے، دھوپ ہے، چاہو نہیں چھوڑتا نماز، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن دو رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. یہ شقی ہے کہ نہیں، بدبخت ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولا يشقى به عن طاعة الله، اور اس رزق سے یا اس دنیا سے وہ اللہ کی فرمانبرداری سے دور نہیں ہوتا، نہ شقی ہوتا ہے. هذا هو الذي خدمته الدنيا، یہ وہ شخص جس کی دنیا خادم ہے، اس شخص دنیا خدمت کرتی ہے. هذه احوال القلوب، یہ دلوں کے احوال ہیں. واحوال القلوب هي اعظم الاحوال الاربع، اور ان چاروں احوال میں سے دل کی جو حالت ہے، یہ احوال ہیں جو دل کی جو بدلنا ہے، یہ سب سے عظیم ہے. ولهذا يجب علينا جميعا ان نراجع قلوبنا كل ساعه كل لحظه، اس لیے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے دلوں کی حفاظت کرتے ہوئے ذرا دلوں کو جھجھوڑا کریں، دیکھا کریں، اپنے دل میں ذرا سینے میں جھانک کر دیکھا کریں کہ ہمارے دل کی کیا حالت ہے، ہم کیسے ہیں ہر گھڑی ہر وقت. اين صرفت ايها القلب، اين ذهبت، اے دل، اور پوچھ اپنے دل سے، اے دل تو کہاں چلا گیا ہے، کیوں بہک گیا ہے، لماذا تنصرف عند الله، کیوں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہو، لماذا تلتفت يمين وشمالا، کیوں دائیں بائیں مڑتے رہتے ہو. ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لیکن شیطان کی یہ حالت ہے کہ وہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے. وقد غلب على كثير من الناس والبواسر قبر غالب بآتكاه حتى إن الإنسان ليصرف عن صلاة التي هي رأس ماله بعد الشهادتين يعني تك بعض لوگ نماز سے غافل ہو جاتے ہیں اس شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اور نماز انسان کے کیپیٹل ہے کلمہ شہادت کے بعد پتہ ہے نماز ہے اعمال میں سے سب سے پہلے حساب کی چیز کا ہوگا نماز کا نماز ہے تو باقی اعمال میں نماز نہیں ہے تو کوئی بھی خیر عمل باقی نہیں ہے سبحان اللہ تو کیپیٹل کیا ہے رأس مال کیا ہے بزنس والے سمجھتے ہیں کیپیٹل رأس مال کی اس لینگویج کو نماز ہے اور اس فیکٹری والی کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اصل کیپیٹل ہے وہ نہیں جو بینک میں تم نے ڈالا ہو یا جس کی وجہ سے تم نے یہ فیکٹری چلائی ہوئی ہے اصل جو کیپیٹل ہے وہ تمہاری نماز ہے اگر نماز ہے نماز اللہ قبول فرمائی ہے تو باقی جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے لیکن اگر نماز نہیں ہے تو پھر واللہ کوئی خیر بھی نہیں ہے فتجده اذا دخل في صلاه ذهب قلبه يمينا وشمالا تو ایسے شخص جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل دائیں بائیں پھرنا شروع ہو جاتا ہے حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا یہاں تک کہ نماز سے خارج ہو جاتا ہے اور نماز سے اسے کچھ یاد بھی نہیں ہے اس خود نہیں پتہ اس نے کیا پڑھا ہے والناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر اين وعد الله اور بعض لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں بدی اور برائی سے نہیں روکتی اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں فیقال یا اخی هل صلاتك صلاه اے میرے بھائی یہ تو بتائے کیا تمہاری نماز واقعی نماز ہی ہے اذا كنت من حين تكبر تفتتح باب الهواجيس التي لا نهايه لها فلن تصلي جب سے اپنی ذرا حالت کو دیکھ لو جو لوگ یہ کہتے کہ نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی اللہ کا وعدہ تو سچا ہے پھر ہم برائی سے کیوں نہیں روکتے نماز پڑھتے برائی بھی کرتے رہتے کیسا فرماتے ہیں ذرا اپنی حالت کو دیکھ لو ذرا کیا تمہاری نماز واقعی نماز ہے اپنے آپ کو دیکھ لو جب تکبیر تحریمہ سے نماز کا آغاز کرتے ہو اور خیرات شروع ہو جاتے ہیں پھر کوئی خیالات نہیں ہے مسجد وضو کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد کی طرف جا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہی اقامت ہوئی اس نے کہا اللہ اکبر یوں ہاتھ باندھے ہیں ابھی دعا الاستفتاح سے پہلے سوچ شروع ہو گئی ہے شیطان نے وہ چیزیں جو انسان نے کبھی سوچ سوچ کے روک دیا تھا نا کہ مجھے نہیں پتا یہ چیز گم ہو گئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا شیطان فوراً ذہن میں ڈال دیتا ہے اب یہ لگا رہتا ہے نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے ان کے ساتھ پڑھ رہا ہے لیکن کیا پڑھ رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے یاد نہیں ہے لوگ رکوع میں گئے برکوع میں چلا گیا لوگ سجدے میں یہ بھی سجدے میں چلا گیا لوگوں نے سلام علیہ السلام پھیر دیا جناب آپ نے پڑھا کیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا ہے کہ یہ نماز ہے کہ یہ نماز ہمیں برائی سے روکے گی بدی سے روکے گی فحشاء والمنکر سے یہ نماز روکتی ہے جس نماز کو ہم نہیں جانتے ہم نے پڑھا کیا ہے وہ نماز ہمیں برائی سے روکے گی سبحان اللہ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو کیا تم واقعی نمازی ہو جب تمہاری یہ حالت ہے صلیت بجسمک لیکن لم تصلی بقلبک نماز تو پڑھی ہے لیکن کیسے پڑھی ہے جسم سے نماز پڑھ لی ہے کیا دل سے بھی نماز پڑھی ہے نہیں دل سے نماز نہیں پڑھی تم نے واقعی نماز پڑھی جسم سے نماز پڑھی ہے لیکن دل سے نماز نہیں پڑھی ویقال لمثل هؤلاء اور ان جیسوں کو یہ کہا جاتا ہے ان الصلاۃ التي تنهى عن الفحشاء والمنکر وہ نماز جو برائی اور بدی سے روکتی ہے هي الصلاۃ التي يعقل فيها صاحبها ما يقرأ من القرآن والأذكار والتسبيح والأدعية یہ وہ نماز ہے یعنی وہ نماز جو آپ کو برائی اور بدی سے روکتی ہے یہ وہ نماز ہے جب نمازی نماز پڑھتے ہوئے سمجھتا ہے اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کیا تلاوت کر رہا ہے کون سا ذکر پڑھ رہا ہے اور تسبیح اور دعائیں جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے ويحافظ على ركوعها ويحافظ على ركوعها وسجودها وخشوعها وطمأنينتها اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص رعایت و اہتمام کرتے ہیں حفاظت کرتا ہے رکوع کی سجود کی خشوع کی اور اطمینان کی نماز کے اندر یعنی نماز شیخ صاحب فرما رہے ہیں وہ نماز جو ہمیں برائی سے روکے گی وہ کیسی نماز ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نماز ہے جب تکبیر تحریمہ سے نماز کا شروع کرتے ہیں ہم نے تکبیر پڑھی ہے، پتہ ہے ہم تکبیر پڑھ رہے ہیں، پھر دعا استفتاح پڑھا ہے سنت ہے، ٹھیک ہے نا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی ہے ہمیں پتہ ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پھر کوئی اور چھوٹی سورت پڑھی ہے، پھر تکبیر کی، پھر رکوع میں ہم نے سورۃ بالعظیم پڑھا ہے، سورۃ بالعظیم پڑھا بس، کوئی پڑھا نہیں پڑھا کوئی پتہ نہیں ہوتا، سورۃ بالعظیم پڑھا ہے اور اطمینان سے، یعنی کہ سر جھکائے پھر اٹھایا نہیں نماز، اطمینان بھی ہے اور پتہ بھی ہے کیا پڑھ رہا ہے، کون سے ذکر کس وقت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع کرتا ہے تو حق ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے حق ادا کرتا ہے، اور خشوع بھی دل میں ہے اور اطمینان بھی ہے دل اور جسم میں، سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو ہمارے عقل اور دل میں بھی بیٹھتی ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے ہم نے کچھ کیا ہے، کوئی عبادت کی ہے، یہ نماز برائی سے روکتی، پڑھ کے دیکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہے، واللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، خرابی خلل ہمارے اندر ہے، واللہ ہمارے نمازیں اگر نماز نبوی ہوتی صلوا کما رأیتمونی اصلی کی بنیاد پر، واللہ اسی نماز کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کا وعدے سے ہم برائی سے بچ جائیں۔ آج کتنی ساتھی فون کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن قرآن نہ فرمانے سے رک نہیں سکتے، قرآن نہ فرمانے سے رک نہیں سکتے، قرآن نہ فرمانے سے رک نہیں سکتے، کثرت استغفار پڑھو، لا حول ولا قوۃ الا بالله، لا حول ولا قوۃ الا بالله کثرت سے پڑھو اور اپنی نماز کو درست کرو، یہ تین چیزیں ہیں واللہ، کثرت استغفار، کثرت لا حول ولا قوۃ الا بالله، اور اپنی نماز کو نماز نبوی پڑھ کر دیکھو، حق ادا کرو نماز پڑھنے کا، دنیا چھوڑ دو، تکبیر تحریمہ کی ہے اللہ اکبر سے لے کے سلام تک، دنیا سے باہر نکل جاؤ اور نماز کے اندر ایسے ڈوب جاؤ کہ ایک ایک لمحہ نماز کے ساتھ قدم بقدم نماز پڑھ کے دیکھو کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ اسٹیشن ہے، دل سے زبان سے کہا اللہ اکبر، ہاتھ اپنے کھڑے کندھوں تک، اور اپنے دل سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، قدم بقدم یوں نماز پڑھتے جائے سلام پھیرنے تک، پانچ نمازیں پڑھ کے دیکھیں اور اپنی حالت دیکھیں۔ پھر جیسا فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يَهِيمُ فِيهَا الْقَلْبُ فِي كُلِّ وَادٍ، اور وہ نماز جس میں دل گھومتا رہتا ہے ہر وادی میں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا وَلَمْ يَدْرِ مَا قَرَأَ، اور اس سے خارج ہو جاتا ہے جبکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا پڑھا ہے، فَلَا تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، ایسی نماز اسے برائی اور بدی سے نہیں روکتی، منکر سے نہیں روکتی، نہ فحاشی سے روک سکتا ہے نہ منکر سے روک سکتا ہے۔ من اجل ذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اس لیے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انه ليس لك من صلاتك الا ما اقلت منها، ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے، اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب میں سے سب کے لیے نماز میں سے اتنا حصہ ملے گا جتنا اس نے سمجھا ہے اور اس نے یاد کیا ہے، نصفها ربعها ثلثها عشرها وخمسها، سبحان اللہ، یا تو آدھا حصہ، بعض نماز پڑھتے ہیں اور صرف آدھی نماز یاد ہوتی ہے، اس کی نماز آدھی ہے، اس کو اتنی اجر ملے گا، بعض نماز پڑھتے چوتھائی حصہ اس کو ان کو ملتا ہے کیونکہ چوتھائی حصہ ان کو یاد رہتا ہے باقی گم ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک تہائی، بعض لوگ دسواں حصہ، بعض لوگ پانچواں حصہ، باقی کہاں گئے، باقی اس کو پتہ نہیں ہے، جس کی آپ کو خبر نہیں ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہے۔ آپ کی نماز کیا ہے؟ جس کی آپ کو خبر ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ کو یاد ہے کس رکوع میں میں نے تین مرتبہ پڑھا سبحان رب العظیم اور اطمینان سے پڑھا، اور کس سجدے میں میں نے سجدے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں حسب ما تعقل منها، نماز میں سے جو آپ سمجھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اتنی ہی آپ کو نماز کا حصہ ملتا ہے۔ اذن فالقلوب ترکب طبقا عن طبق، تو اسے یہ ثابت ہوا کہ دل بھی بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت میں نہیں رہتے، ترکب طبقا عن طبق۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے اگلی آیت کریمہ کی طرف۔ اللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔